أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
آیت نمبر 40 میں سورہ الحج کی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس آیت کا آغاز ہوا تھا الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. وہ لوگ کہ جن پہ ظلم کیا گیا اور وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملی اور وہ کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ان لوگوں کی کچھ صفات وہاں آیت نمبر 40 میں بیان کی گئیں. آیت نمبر 41 میں انہی لوگوں میں سے ان کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے. تمکین فی الارض الذین امکناہم فی الارض. وہ لوگ کہ اگر ان کو ہم طاقت دیں زمین میں اقاموا الصلاۃ تو نماز قائم کریں وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں وامروا بالمعروف نیکیوں کا حکم کریں ونہوا عن المنکر اور برائیوں سے روکیں وللہ عاقبۃ الامور اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اس آیت میں مسلم حکمران اور مسلمان اقتدار والے کے اقتدار اور اصحاب اقتدار ان کی اہم چار صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو وہ کہ جو ہم سے ڈرتے ہیں متقین ہیں صالحین ہیں ابرار ہیں اتقیا ہیں اور ہمارے محبوب بندے ہیں ہم سے ڈرنے والے ہیں اور حقیقی معنوں میں واقعی وہ مسلمان ہیں. اگر وہ منافق ہیں مشرک ہیں فاسق و فاجر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہیں ان کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا، یا وہ جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں، ان کی وفاداریاں کفر شرک اور منافقوں اور یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، یا ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کا ذکر ہو رہا ہے جس طریقے پہ خلفاء راشدین اور اس کے بعد کے وہ خلفاء جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کیا، اللہ کے دین کو پھیلایا، تو ان کا ذکر ہے کہ امکناہم فی الارض، جب وہ زمین پر ان کو اقتدار ملتا ہے تو ان کے اقتدار میں، ان کی حکومت میں وہ چار اہم کام اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کیا جاتا ہے، نماز کے پورے نظام کو اس طریقے پہ نافذ کیا جاتا ہے کہ نماز کے اوقات میں ہر شخص خود یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں اس وقت موجود ہے، ورنہ نماز کے اوقات میں جب مؤذن یہ کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ کہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اس کے بعد دکانیں کھلی ہوئی ہوں، کاروبار چل رہے ہوں اور آمد و رفت جاری ہو، مسجدیں ویران ہوں، یہ غیر مسلم معاشروں میں اسی طرح ہوتا ہے، تو وہ مسلم معاشرے جن کی حالت یہی ہو جائے جو کافر معاشرے کی ہے، تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ لیکن وہ اقتدار جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ مخلص بندے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ کرتے ہیں، نماز کے اور زکوٰۃ کے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ نظام پہ جو اسلامی نظام ہے، اس بیعت اور شورا اور اسلامی نظام کی برکت سے نماز کے اوقات میں کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ یورپ کو اگر اپنے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز اور سپر مارکیٹس اور دوسرے اداروں پہ فخر اور ناز ہے، تو ہمیں اس مسلمان ملک کے اندر اور بڑے بڑے شہروں میں یہاں پر بڑی بڑی مارکیٹیں اور اداروں پہ فخر اور ناز ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی جدید ترقی یافتہ تمام چیزیں موجود ہیں، جتنی بڑی بڑی مارکیٹیں کہ جتنی بڑی مارکیٹیں ان کے ہاں بھی نہیں، اور وہ تمام کاروبار دنیا اور کاروبار زندگی جو یورپ کے ممالک میں ہوتا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، وہ تمام کاروبار زندگی، وہ کاروبار حیات یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ادارے ہیں، یہاں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ مشتمل لکڑی آپ کو اداروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ نظر آئے گی، لیکن کیا ہے کہ جو ہی اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اللہ کے وہ بندے جو جن کو اللہ اقتدار دے، وہ اللہ کے اقتدار کو اللہ کی عبادت کے لیے مسخر کریں، لوگوں کو مسخر کریں اور مجبور کریں کہ اس وقت اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کی برکت کے فیصلے آتے ہیں۔ کاش کے دوسرے مسلم ممالک بھی اس ملک کی تقلید کریں، اور یہ اس ملک کی تقلید نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ امک اللہ فی الارض اقام الصلاۃ، اور یہ ہر خاندان، ہر قبیلے، ہر علاقے کے بڑے ذمہ دار سرکاری افسر، وزیر، مشیر اور جو لیڈر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اثر جتنے علاقے پر ہے وہ اپنے اس علاقے میں یہ چار کام کر سکتے ہیں۔ جب دوسری بدماشی آپ ہر قسم کی کرتے ہیں، لوگ اغوا بھی کر لیے جاتے ہیں، بینک لوٹ لیے جاتے ہیں، اور اس علاقے کا بڑا جو کچھ چاہتا ہے اس علاقے میں وہی ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے، تو جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ناممکن ہے کہ کسی بھی علاقے کا بڑا افسر یا ذمہ دار آدمی، سیاسی لیڈر ہو یا کسی مذہبی پارٹی کا بڑا چودھری ہو یا خاندان کا قبیلہ قبیلے اور خاندان کا بڑا آدمی ہو یا علمی اور روحانی لحاظ سے لوگ اس کی بات مانتے ہوں, اگر وہ کوشش کریں تو اپنے علاقوں میں نماز کے اس نظام کو نافذ کر سکتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا, سب کے سب مسجدوں میں حاضر ہو جائیں, اور بڑے افسر سے لے کے ایک چھوٹے افسر اور چھوٹے ملازم تک سب کے سب مسجد میں حاضر ہوں اور نماز پڑھیں. اور اسی طریقے پہ زکوٰۃ کا نظام ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ایسے عادلانہ اور انصاف والے طریقے سے نافذ ہو, علماء اور سمجھدار لوگوں کے مشورے سے نظام زکوٰۃ کا ایسے نافذ ہو کہ کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ ہو, اور ہر شخص سے یہ اہم جو فرض ہے وہ ثابت ہو جائے, جیسا کہ اس ملک میں ہوتا ہے کہ تمام لوگ کسی سے زبردستی کچھ لینے کی نوبت نہیں آتی, سب کے سب جتنے لوگ ہیں سب کو پتا ہے کہ بینک میں ان کا کتنا پیسہ ہے, حکومت سال کے آخر میں ان کی تمام جملہ رقم سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ وصول کر لی. آج تک کسی فرد نے, کسی خاندان نے, کسی کارخانہ دار اور فیکٹری والے نے شکایت نہیں کی, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ عدل ہے, انصاف, ظلم و زیادتی نہیں ہے. نظام زکوٰۃ یہاں پر نافذ ہے, اس نظام زکوٰۃ کی برکت سے اقتصادی شعبے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. تو یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق فرد سے نہیں مسلم معاشرے کی زندگی سے ہے, اور مسلم معاشرے پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہے. وہ معاشرے اور وہ حکومتیں اور وہ لوگ جو اپنے ہاں نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکیوں کا حکم کرنا, برائیوں سے روکنا, یہ چیز عام ہوتی ہے, اس معاشرے سے فساد اور فتنہ ختم ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم جن کو زمین میں تمکین عطا کرتے ہیں وہ یہ چار کام کرتے ہیں, اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, چار کام ہیں. اور سورہ النور میں آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللہ تعالی نے تم میں وہ لوگ کے جو ایمان والے ہوں, اعمال صالحہ کرنے والے ہوں, ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو زمین پہ اقتدار ضرور عطا کرے گا, اور یہ جو بدمنی ہے یہ ختم ہو جائے گی, اللہ کی طرف سے رحمت و برکات کا نزول ہوگا. لیکن اللہ نے شرط یہ لگائی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, شرک نہ ہو, ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اسلام کے بعد کفر اور فسق و فجور نہ ہو, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. سورہ نور میں یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول, تین چیزیں, اور اس سے پہلے یہ تھا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. تو سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 میں بھی چار چیزیں ہیں کہ اگر یہ چار چیزوں پہ تم عمل کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے اور ایمان والوں سے نصرت کا وعدہ کیا ہے, لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب اس کو منظور ہوتا ہے تو وہ فیصلے کرتا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا, سورہ القصص جب شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. اس نے فساد پھیلایا, اس نے فرعون نے اور اس کی فورسز اور اس کے وزیروں بدماشوں لٹیروں وزیروں نے فساد پھیلایا, جن میں قارون بھی تھا. یہ قارون, یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا وزیر خزانہ تھا. تو انہوں نے بنی اسرائیل پہ ظلم اور ستم کی حد کر دی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم. تو فرمایا کہ ان لوگوں پہ ظلم ہوا, فرعون نے اس کی حکومت نے اور اس کی طاقت نے ان لوگوں پہ ظلم کیا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمزور اور غریب اور پسے ہوئے اس مظلوم طبقے کو اوپر لے آئے. ہم نے یہ چاہا, ہم نے یہ فیصلہ کیا. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو مستضعفین مظلوم طبقہ ہے ان کو ہم اقتدار عطا کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ان کو ہم امام اور قائد بنا دیں, ان کو زمین کا وارث بنا دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور زمین کا اقتدار ان کو دے دیں. تو یہ قرآن کی آیات اور احکامات اور یہ چیزیں جو ہمارے سامنے بیان ہوئیں, یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کو نشر کرنے کے لیے نیکیوں کا حکم کرنے میں, برائیوں سے روکنے میں, اور بے دین اور باغیوں سرکشوں منافقوں مشرکوں کے مقابلے میں تکلیفیں جو بھی ملیں اس پہ انسان صبر کرے, اور وہ اگر مظلوم ہے تب بھی صبر کریں کہ اللہ کی فتح و نصرت آئے گی. اور یہ چار چیزیں جو سورہ النور میں اور یہاں سورہ الحج میں بیان ہوئی کہ یہ چیزیں اگر موجود ہوں اور یہ چیزیں مطلوب ہیں مسلمان حکمرانوں سے, جب یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آتے ہیں. تو الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, یہ چار اساسی ادارے ہیں, یہ چار اہم اساس ہیں مسلم اقتدار کا. اگر یہ نہ ہو اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اور پھر چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور یہ تا قیامت کتاب ہدایت ہے, رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کتاب نازل ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکے والوں کے سامنے یہ آیات پڑھتے ہیں ان کو سناتے ہیں, تو ہم سب جانتے ہیں کس طریقے پہ قرآن کے نزول کے وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے آپ کو جھٹلایا, انکار کیا. اور قرآن ہم سے بار بار اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی باتیں مخالفت وغیرہ سن کر تکلیف ہوتی تھی. اس طریقے پہ سورہ الحجر کے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, آپ کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے, بہت خفت محسوس کرتے ہیں, بما یقولون جو یہ بکواس کرتے ہیں آپ کے بارے میں, ادھر ادھر جو باتیں ہوتی ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں. فسبح بحمد ربک کم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, ان کی کسی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اب اگلی آیت میں ارشاد فرمائے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود, اس سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, اور قوم عاد نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو جھٹلایا, اور قوم ثمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, وقوم ابراہیم ابراہیم کی قوم نے ابراہیم کو جھٹلایا, وقوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا, تو اصحاب مدین اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, ان تمام نبیوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا. تو اگر آپ کا کوئی انکار کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے بات نہیں مانتا تو کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ کذب موسیٰ, اور دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا, جو پانچ اہم جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا. تو سات مشہور اور بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہاں موجود ہے. فأمليت للكافرين, اللہ ارشاد فرماتا ہے فأمليت, پھر میں نے مہلت دی, للكافرين کافروں کو, ثم پھر اخذتهم, میں نے ان کو پکڑ لیا, فكيف, پس کیا ہوا, فكيف كان نكير, بس کیا ہوا میرا انکار کرنا, ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور میرے احکامات کا مذاق اڑایا اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں کو جھٹلایا, تو اس انکار کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ تم سب دیکھ چکے کہ کیا ہوا, کون سی ایسی طاقت تھی جو ان کو میرے عذاب سے بچا سکی. نکیر, یہ اصل میں نکیری تھا, آخر میں یا تھی, جو کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عبارت میں آخر میں یہ یا حذف کر دی جاتی ہے. تو نکیر میرا انکار, اللہ تعالی کے انکار کے بعد جو عذاب آیا اس سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا. یہ بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن کو ان کی قوموں نے جھٹلایا اور انکار کیا, اور قرآن میں اسی لیے فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم, یہ جو ان نبیوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ عبرت کے لیے, لقد کان فی قصصہم, سورہ یوسف میں سب سے آخر میں ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرہ, ان تمام نبیوں کے قصوں میں اور قوموں کے قصوں میں تم لوگوں کے لیے عبرت ہے. لِأُولِ الْأَلْبَابِ, صاحب عقل لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے. قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم ابراہیم, قوم لوط, اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, یہ بڑی بڑی قومیں تھیں. قوم نوح کی طرف اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور یہ لوگ سب سے زیادہ طویل زندگی پانے والے لوگ تھے, اس لیے کہ خود نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہزار برس کے قریب اپنی قوم کو تبلیغ کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, الف سنا الا خمسین, 950 برس تو انہوں نے تبلیغ کی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی قوم کی عمریں کیا ہوگی, یقیناً ہزار سال سے زیادہ, ہزار سال سے زیادہ عمریں نوح علیہ السلام کی قوم کی تھیں. یہ جو سات بڑے نبیوں کی بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہے یوں ہی نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو آخر کس چیز پہ گھمنڈ ہے, کس چیز کی وجہ سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, کون سی چیز ہے جو تجھے اس کے عذاب سے, اس کی پکڑ سے بچا لے. اگر تمہیں گھمنڈ ہے 60, 70, 80, 90, 100 سال کی عمر تک گھمنڈ ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تم سے پہلے وہ قومیں گزری جن کی عمر ہزار برس سے زیادہ تھی, وہ قوم نوح تھی. قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, سورہ الفجر میں اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد کے بدن اتنے عظیم تھے کہ جتنی طاقت ان کو اللہ نے دی تھی اتنی طاقت اس دور کے کسی اور انسان, کسی اور مخلوق, کسی اور قبیلے اور خاندان کو نہیں دی. اپنے دور, اپنے وقت کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ, بدن طاقت اور قد و قامت کے لحاظ سے, طویل ترین طاقتور ترین لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کیا. قوم سموت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہا گئے وہ لوگ. اور یہ کہا کہ سمود یہ تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ ان کو بڑے بڑے مکانات بنانے کا شوق تھا، بڑے بڑے ولے، قصور، محلات، بڑے بڑے بنگلے ان کو بہت شوق تھا، اور اس شوق میں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا مقصد صرف اچھا مکان، بڑا مکان، وسیع مکان، مہنگا ترین مکان اور مہنگے ترین علاقے میں رہنا، یہ زندگی کا مقصد ہے. جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ وہاں رہتے، نہیں نہیں وہاں ہم نہیں رہتے، ہم تو تھرڈ قسم کے لوگوں کا، ہم تو فلا سوسائٹی میں رہتے ہیں. اب تو رہنے والوں نے اپنے علاقے بھی چھوٹے بڑے کر لیے. ارے اللہ کے بندے، زمین سب اللہ کی ہے، اس میں کسی جگہ رہنے سے آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. کتنے وہ بڑے ہیں جو چھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور کتنے وہ ذلیل اور ظالم اور بدماش ہیں جو بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں. بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑا جس کا عمل اچھا ہو، ہم نے پہلے بتایا. تو یہ جو قوم سموت، یہ بڑی بڑی چٹانیں تراش کے بڑے بڑے پہاڑوں میں مکانات بنایا کرتے تھے. قوم سموت، صالح علیہ السلام، اونٹنی کا معجزہ اللہ نے ان کو دکھایا، اور آج بھی ان کے بنے ہوئے بنگلے اور نقش و نگار والے مکانات تبوک میں عبرت کا نشان ہے. جا کے دیکھو، دن کے وقت جاتے ہوئے وہاں آدمی کو ڈر لگتا ہے، اس قدر دہشت ہزار ہا برس کے بعد بھی وہاں دہشت ہے. اللہ کے عذاب کا اتنا روب ہے آج بھی، جب انسان داخل ہوتا ہے تو بدن پہ کپ کپی جاری ہو جاتی ہے. کہاں گئے یہ لوگ؟ تو قوم ابراہیم کو دیکھو، یہ بڑے متکبر قسم کے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دین ہے، قوم ابراہیم اس قسم کے بدماش تھے جیسے ہماری، ہاں یہ بڑے بڑے بدماش تھے، یہ قوم ابراہیم میں ان کی کثرت تھی، ان کو بھی اللہ نے تباہ کیا. قوم لوط جو نجس اور غلیظ اور گندے لوگ، جنہوں نے اس زمین پر وہ کام کیا کہ ایک خلیفہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر قرآن میں اللہ تعالی قوم لوط کے ذکر کو بیان نہ کرتا تو ہم اس بات کو نہ مانتے کہ کوئی انسان غیر فطری کام کر سکتا ہے. اس قوم نے اس غلیظ اور نجس کام کو اپنایا جس کا ہر اچھی فطرت والا انسان انکار کرتا ہے. تو معاشرے میں فساد، بے حیائی، بے پردگی اور فتنے پھیلتے ہیں، اس سے جہاں اور جرائم جنم لیتے ہیں، ان جرائم میں ایک جرم یہ بھی ہے. ان کو بھی تباہ کیا. اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، تاجر برادری، یہ تاجر تھے، بڑے بڑے بیوپاری اور بڑے بڑے تاجر، کارخانہ دار، فیکٹریوں والے، مالک بینکوں والے، یہ وہ تھے. ان کا مال، ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی. تو اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، وکذب موسیٰ، اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، تاجر برادری، یہ تاجر تھے، بڑے بڑے بیوپاری اور بڑے بڑے تاجر، کارخانہ دار، فیکٹریوں والے، مالک بینکوں والے، یہ وہ تھے. ان کا مال، ان کی تجارت ان کے کام نہ آئی. تو اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ان کا بھی انکار کیا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. اس آیت سے یہ معلوم ہوا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کہ اللہ تعالی یوں ہی کسی فرد کو یا معاشرے کو تباہ نہیں کرتے, بلکہ کسی بھی انسان کی یا معاشرے کی تباہی کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو ہلاک کرتا ہے, اور وہ سبب صرف گناہ ہے اور کچھ نہیں. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, نہ اللہ کی کسی سے دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ماؤں کی شفقت سے زیادہ رحیم اور شفیق ہے, لیکن جب اس کی حدوں کو توڑا جاتا ہے, اس کی ذات و صفات میں شرک ہوتا ہے اور کھلم کھلا بغاوت پہ لوگ اتر آتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اس لیے فرمایا فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِ, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ ایسی قومیں تھیں کہ ان کے لیے ہم نے تیز ہوائیں بھیجی, کچھ ایسی تھی کہ ان کو ہم نے آسمانی عذاب سے ہلاک کیا, کچھ وہ تھی ان کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. مِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. اللہ فرماتا ہے فَأَمْلَيْتُ, پھر ہم نے مہلت دی ان کو, اور مہلت کے بعد پھر ہم نے پکڑ لیا. یہاں سے یہ چیز ثابت ہوئی, معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی گناہوں, نافرمانی, بغاوت, سرکشی کے بعد بھی مہلت ضرور دیتا ہے, موقع ضرور دیتا ہے. گناہوں کے بعد بھی اللہ مہلت دیتا ہے, ایک بار, دو بار, تین بار, مسلسل اللہ کی طرف سے مہلتیں ملتی رہتی ہیں. اور جب ساری مہلتوں اور موقعوں سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا, مسلسل بغاوت پہ اتر آتا ہے, سرکشی اور نافرمانی, تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اور یہ دنیا کی زندگی میں مہلت ہر ایک کو ملتی ہے, اور انسان کب تک اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, سورہ مرسلات آیت نمبر 46, کہ اے مجرموں تھوڑے سے وقت کی بات ہے, جو کچھ کرنا ہے تم نے کر لو, مزے اڑا لو اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ لطف اندوزی حاصل کر لو. کلو, کھاؤ پیو, وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا قل تمتعوا, تھوڑے سے عرصے کی بات ہے, فإن مصيركم إلى النار, ٹھکانہ تمہارا جہنم ہی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں فرمایا نمتعهم قليلا, ان کو ہم تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں, ثم پھر نضطرهم إلى عذاب غليظ, پھر ان کے لیے عذاب ہی ہے. اور دنیا میں جو کچھ ہے, اور دنیا کی جتنی زندگی کسی کو مل جائے, یہ سارے کا سارا کتنا ہے, 10 سال, 20 سال, 60-70 سال, بس اس کے بعد کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل, ہم نے گزشتہ کسی درس میں بتایا تھا کہ قلیل کا لفظی معنی کیا ہے, اس کو ذہن میں آپ رکھیے. ہم نے بتایا تھا کہ قلیل کا لغوی معنی کیا ہے, اس کو ذہن میں لائیے, اور پھر اس لفظی معنی کی حقارت اور غلاظت اور ہلکے پن کو دیکھ کر دنیا بھر کی ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی, کچھ نہیں. قل متاع الدنیا قلیل, تھوڑا ہے, بہت تھوڑا, کچھ بھی نہیں, ہلکا ہے, کھٹیا ہے, کم ہے. فکیف کان نکیر, انجام دیکھا تم نے کیا ہوا. اور اس کو بھی یاد رکھ, فکأیٍ من قرية, جتنی وہ بستیاں, اہلکناہا, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, وہی ظالمتن, اور وہ ظالم تھی, یعنی بستیوں والے ظالم تھے, فہی خاویتن علی عروشہا, وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں پہ, یعنی کھنڈر, ویرانی اور بے آبادی, وبئرم معطلہ, جتنے کنویں بیکار اور خشک ہو گئے, وقصر مشید, اور کتنے پختہ بڑے بڑے محل ویران ہو گئے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور جو کچھ کرنا ہے کر لو، آخر موت ہے. فرمایا کہ دیکھو کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے تباہ کر دی، یہ بستیاں کتنے ملک اور کتنے شہر، ان شہروں میں ہزاروں اور لاکھوں کی آبادیاں تھیں. جیسے آج تم رہتے ہو تمہارے تمدن اور تہذیب سے بھرے ہوئے شہر، رونقوں والے شہر، روشنیوں کے شہر، کبھی کبھی یہ بھی کھنڈر بن جاتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے. تم نے کبھی غور کیا کہ تم سے پہلے یہ جو سات بڑی قوموں کا ذکر بیان کیا گیا، ان کے گھر اور کی بڑی بڑی عمارتیں اور ان کی بستیوں کو آباد کرنے والے کنویں سب ویران ہیں. خاویہ اس میں فاعل ہے، مؤنث ہے. بئر کنویں کو کہتے ہیں، معطلہ معطل سے ہے. بیاباد مشید یہ اس میں مفعول ہے، پکا پلستر کیا ہوا، یعنی وہ جس طریقے پہ بئر معطلہ، یہ معطلہ صفت ہے بئر کی، بیاباد اور ویران خشک کنویں، تو ماننا پڑے گا کہ قصر مشید کی بھی یہاں کوئی صفت ہوگی جو کہ ظاہری عبارت میں محذوف ہے. قصر مشید کے معنی پختہ اور بڑے بڑے بلند و بالا محلات، اس کی ایک صفت ہوگی جو مہجور یا متروک کے معنی میں ہوگی، جو یہاں محذوف ہے. تو وہ بستیاں جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے ویران ہو گئیں، خاویہ کسی چیز کا بوسیدہ اور کمزور ہو کر زمین پر گر جانا، چھت پہلے گری اور دیواریں اس کے بعد گریں، یہ حالت ہو گئی ان بستیوں کی جن بستیوں والوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا. شرک، بدعت، فسق و فجور کھلم کھلا جب ہونے لگا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. اور یہ عبرت ہے، اور یہ عبرت ایسی ہے کہ خود قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے ان ویران بستیوں کا ذکر کیا ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وکم من قریۃ اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون. اتنی بستیاں جن پر ہم نے عذاب بھیجا اور وہ ہلاک کر دیے گئے، حالت یہ تھی کہ کچھ وہ تھے کہ جو رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک اللہ کا عذاب آیا، سب ہلاک ہو گئے. کچھ وہ تھے کہ جو دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے، بیلولہ قائلون، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، سورہ انبیاء میں تو تم پڑھ چکے ہو، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اتنی بستیوں کو اور بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد دوسرے لوگ آ کے وہیں رہنے لگے. وَسَكَنْتُمْ، سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. تم بعض ان علاقوں میں بھی رہتے ہو جو علاقے تم سے پہلے بے آباد کر دیے گئے، تم نے کبھی غور کیا؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، سورہ قصص میں فرمایا آیت نمبر 58 میں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 8-9-10 میں کہا وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَعَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. کتنی وہ بستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کیا، جھٹلایا، نہ مانا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
اے عقل والو اللہ سے ڈرو اور عبرت حاصل کرو، تم سے پہلے کتنی وہ بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے عتت عن امر ربها ورسله، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. حاسبناها حسابا شدیدا عذبناها عذابا نکرا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام متفق علیہ حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. سورہ ہود میں آیت نمبر 102 اللہ کا ارشاد ہے وكذلك، اور اسی طرح اخذ ربك، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں والوں اور بستیوں کو پکڑتا ہے اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے. کیسے اور کون سی بستی؟ وہی ظالمہ، ہر وہ بستی جس میں ظلم ہوتا ہو، ہر وہ شہر، ہر وہ ملک، ہر وہ علاقہ جہاں شرک ہوتا ہو اور جہاں ظلم ہوتا ہو، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے. اس لیے ہم بار بار لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے معاشرے سے شرک کو ختم کرو. جس ملک اور شہر اور علاقے میں شرک ہوتا ہو وہاں اللہ کا عذاب برسا، عذاب نازل ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑی بڑی شرک کے اڈے اور یہ بڑے بڑے یہ جو مرکز ہیں شرک، جہاں دن رات شرک ہوتا ہے، ان کو ختم کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب بستیوں والے ظلم کرتے ہیں ان کو پکڑتا ہے. اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِید، سورہ بروج میں جب وہ پکڑتا ہے پھر کچھ چھوڑا نہیں سکتا. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی ظلم کرنے والے کو مہلت دیتا ہے. ان اللہ لیملی، اس آیت میں کیا ہے؟ فاملیتو ہے نا، فاملیتو مہلت دینا، حدیث میں ہے لیملی. اللہ تعالی مہلت دیتا ہے ظالم کو، اللہ تعالی ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، شاید یہ بدعت چھوڑ دے اور کبیرہ گناہ چھوڑ دے، حرام کاری چھوڑ دے، دوسرے لوگوں کے ظلم کرنا چھوڑ دے، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے لینا چھوڑ دے، لوگوں کا حرام مال کھانا، مسکینوں، غریبوں، مظلوموں، یتیموں، بیواؤں کا مال کھانا چھوڑ دے اور قومی خزانے سے پیسے لینا چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جائے، شاید یہ توبہ کر لے. ان اللہ لیملی للظالمین، مہلت دیتا ہے حتی یہاں تک کہ اذا اخذہ، اس کو پکڑ لیتا ہے. اور جب اللہ پکڑ لے پھر کوئی بھی طاقت دنیا کی، لم یفلت ہو، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا. یہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے. پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 102 آپ نے پڑھی کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے. قرآ جمع ہے قریہ، قریہ کہتے ہیں گاؤں بستی، اس کی جمع ہے قرآ. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوتی. ان أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید، بڑی درد والی شدید ہے، اس سے پھر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، جب اللہ تعالی کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان بستیوں کی جو آبادی اور آبادی اور رونق ہوتی ہے ویرانے اور بے آبادی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پرانے وقتوں میں جو پرانی قومیں گزری ان کے ہاں کنویں وہ سبب رئیسی تھے جس کی وجہ سے کھیت اور شہر اور بستیاں آباد رہتی تھیں. تو فرمایا کہ ان کے کنوؤں کو خشک کر دیا گیا, قحط آ گیا, پانی نہیں ملتا, پانی ختم کر دیا گیا, پانی کے جس میں زندگی ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تم نے کبھی سوچا, غور کیا, دیکھا, فکر کی؟ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا, یہ پانی جو تم پیتے ہو کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ اس کو دور لے جائے زمین میں کسی بھی جگہ, گم کر کے تمہاری پہنچ سے, دسترس سے, طاقت سے, قوت سے, استطاعت سے باہر ہو جائے. میں یأتیکم, کون لا کے دے گا تمہیں پانی, میٹھا پانی کون لا کے دے گا؟ پانی ان کے خشک کر دیے گئے, قحط آ گیا. اور تم دیکھتے ہو بڑے بڑے قصر, بڑے بڑے قلعے اس وقت کھنڈر اور ویران. یہ وہ قلعے ہیں جہاں وہ لوگ رہتے تھے جن کی حکومتیں تھیں, اقتدار. ان قلعوں میں کسی وقت بہار تھی, ان قلعوں میں ایک وقت تھا کہ رات دن نظر آیا کرتی تھی. آج حالت یہ ہے کہ دن بھی رات بنتی. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین پہ نہیں گھومتے تھے؟ افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے عبرت کے لیے؟ فتکون لہم قلوب, تاکہ ان کے دل ایسے ہو جائیں, یعقلون بہا, جن سے یہ عقل والا کام لیں, او یا آذان, ان کے کان, اسمعون بہا, ان سے یہ سننے والے بن جائیں. فإنها لا تعمل ابصار, فإنها لا تعمل ابصار, کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن لیکن تعمل قلوب, دل اندھے ہو جاتے ہیں, الذی فی الصدور, جو سینوں میں ہے. دنیا میں ملکوں ملکوں کی سیر یہ تفریح کے لیے نہ کیا کرو, عبرت کے لیے کیا کرو. اور اگر کہیں کسی جگہ تمہیں پرانے کھنڈک نظر نہ آئے تو چلتی پھرتی لاشوں کو ہی کھنڈر سمجھ کے عبرت حاصل کیا کرو, جن کے چہرے, جن کی چمڑی تمہیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, جن کے چہروں پہ, جسموں پہ ایمان کا نور نہیں, سکون نہیں, پورا معاشرہ پریشان, حیوانوں کی زندگی گزارنے والے لوگ کبھی قیادت کے اہل ہوئے, تکلیف تم کس کی کرنا چاہتے ہیں؟ حیوانوں, گدھوں اور کتوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کو تم آئیڈیل سمجھتے ہو؟ لوگ جن کے ہاں نہ مرد کی تمیز, نہ عورت کی تمیز, عورت مرد بننے کے چکر میں اور شوق میں, اور مرد جو ہے وہ عورت بننے کے شوق میں, حیوانوں والے زندگی گزارنے والے, بہائم, حیوانات, غلیظ, نجس, پلیت, گندے لوگ, باہمی جنسی ملاپ کرنے والے غلیظ لوگ, وہ یہ بھی تو عبرت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عرب شعرا اپنے محبوب کے گھروں کے اجڑے ہوئے کنوؤں کو یاد کرتے ہیں, عبرت کا ذکر نہیں کرتے. اور یہ آثار قدیمہ والے بیچارے خود آثار قدیمہ بنے پھرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ دریافت ہوئی, 50,000 سال پرانا ڈھانچہ ملا. یہ ڈھانچے اور یہ پرانے چیزیں تو عبرت کے لیے ہیں. کبھی کسی طرف سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آثار قدیمہ والوں کو جو پرانی چیز ملی ہے اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. آثار قدیمہ کا معنی کیا ہے؟ پرانے آثار. اور پرانے آثار اس لیے زندہ رکھے گئے ہیں کہ بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں, نہ کہ ان کو میوزیم میں جو ہے وہ لگا کے شیشے میں بند کر کے رکھیں. یہ عبرت کے لیے ہے, یہ عبرت کے لیے ہے کہ یہ وہ ہیں جو تمہاری طرح آباد زمین اور آباد ملکوں گھروں میں رہتے تھے. آج کیا حالت ہوئی؟ فرعون کی لاش کو اللہ نے کیوں عبرت کا نشان بنایا؟ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا فرعون سے کہ تیرے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی عبرت بن جائے. آیا, آیا کے معنی عبرت.
فرعون کی لاش یہ عبرت ہے، اور پرانے کھنڈرات اور پرانی چیزوں کا ملنا یہ عبرت ہے، عبرت کے لیے ہے، لیکن بہت کم ہیں وہ لوگ جو واقع عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تم جو گھومتے ہو، افلم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں گھومنا پھرنا اس لیے ہے تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہیں ایسا دل مل جائے جو واقعی سوچے غور کرے، ایسے کان تمہارے بن جائیں کہ جو واقعی سنیں، اور ایسی آنکھیں تمہیں اللہ دے دے۔ اس طرح شاعر مشرق نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ اللہ تجھے دل بینا دے دے، جتنی وہ آنکھیں ہیں جو اندھی ہیں، اس لیے کہ اصل آنکھ دل کی آنکھ ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، جتنی وہ آنکھیں ہیں جو اندھی نہیں ہوتی، یعنی سر میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ تو اندھی نہیں ہے، لیکن وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ جب دل کی آنکھ اندھی ہوئی، ظاہری آنکھ سے انسان صرف ظاہری چیز ہی دیکھتا ہے، دل کی آنکھ اسے بتاتی ہے کہ یہ چیز اللہ کی توحید پہ دلالت کرتی ہے، دل کی آنکھ اسے بتاتی ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب عقیدہ، صاحب رسالہ ہو، وہاں زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سب کے سامنے بیان کرو۔ جہاں بھی جاؤ، جس ملک میں جاؤ، وہاں رہنے والوں کو کہو کہ دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی اور نجات اور سکون اور اطمینان اور برکت اور رونق وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے میں ہے، اسلام میں ہے۔ یہ وہ دین فطرت ہے جو اللہ نے اپنی پوری انسانی برادری کے لیے پسند کیا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین نہیں ہے۔ کسی بھی دوسرے فرقے اور مسلک کو مذہب تو کہا جائے گا، دین نہیں کہا جاتا، دین صرف اسلام ہے۔ یہ وہ زندگی کے مقصد والا پیغام ہے، یہ وہ دعوت و تبلیغ ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو لے کے اٹھ کے پوری دنیا کا دورہ کرو اور سیر کرو، بشرطے کہ تمہارے دل کی آنکھیں ہوں۔ تم دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ کی کیا احکامات ہیں اور اس کی کیا توحید پہ دلالت کی کیا نشانیاں ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ توحید پہ دلالت کی کیا نشانیاں ہیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔